بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دے رہا ہے، جو دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ آل عمران کی آیات 42-45 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب جواد رفیع۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپ اس مقام پر نہیں ہے جو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے بارے میں منمانی والی بات کر سکے۔ تہران میں پاکستان کے سفیر اور ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر نے تاکید کی ہے کہ دونوں ملکوں کے مقامی حکام کو چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائی جانے والی گنجائشوں اور توانائیوں سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور اس کے مضافات میں سخت سردی کے باوجود کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ جاری ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر کام جاری رہے گا۔ اور شہید قدس قاسم سلیمانی اور ابو مہدی مہندس کی یاد میں عراقی پارلیمنٹ کے در و دیوار شہداء کی تصاویر سے مزین کر دیے گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ہفتے کی رات ایران پریس سے گفتگو میں ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے نتائج پر ایران کو خبردار کرنے کے بارے میں فرانس کے دفتر خارجہ کی ترجمان کے بیان پر رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد یورپ اور ایران کے خلاف پابندیوں کے بارے میں اپنے بہت سے وعدوں پر عمل نہیں کر سکا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کی ترجمان اگنس واندرمول نے جمعرات کے روز عائد کردہ پابندیوں سے ایران سے متعلق ایٹمی معاہدے کے مفادات کے خاتمے کے بارے میں کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جانب سے جاری یورینیم کی افسودگی اس بین الاقوامی معاہدے کی کمزوری کا باعث بنے گی۔ اسلامی جمہوری ایران نے 8 مئی 2019 کو بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کے ایک سال بعد اور یورپ کی جانب سے امریکہ کی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل نہ کیے جانے کے بعد ایٹمی معاہدے کی شک نمبر 5 کے مطابق اپنے رضاکارانہ ایٹمی معاہدوں پر عمل کرنا بند کر دیا تھا۔ ایران نے ہمیشہ تاکید کیا کہ ایٹمی معاہدے سے ایران کے مفادات کے تحفظ اور اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور اس معاہدے پر تمام فریقوں کی جانب سے عمل کیے جانے کی صورت میں ایران اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور ایران پھر سے اپنی پہلی والی صورتحال پر واپس لوٹ آئے گا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر اور ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر نے تاکید کی ہے کہ دونوں ملکوں کے مقامی حکام کو چاہیے کہ ایران اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پائی جانے والی گنجائشوں اور توانائی سے بھرپور استفادہ کریں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے ہفتے کے روز شہر زائدان میں صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر احمد علی محبتی سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک تہذیب و تمدن سمیت مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان سے ملتی ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کی توسیع میں ایران کے صوبے کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر احمد علی محبتی نے بھی ایران و پاکستان کے درمیان رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح میں پاکستانی حکام کے تعاون پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس گزرگاہ کو دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کے استحکام اور دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی توسیع میں ایک بڑی تبدیلی کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر اور چابہار کی بندرگاہیں ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں اور یہ بندرگاہیں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کی توسیع کے ساتھ ہی پڑوس کے علاقوں سے پسماندگی کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کے مابین دوسری سرحدی گزرگاہ رمضان گبد کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ رمضان گبد گزرگاہ کے افتتاح کے موقع پر دونوں ملکوں کے صوبائی اور ملکی سطح کے حکام بھی موجود تھے۔ نئی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین کے علاوہ مسافروں کو بھی قانونی سفری دستاویزات کے ساتھ آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ ایران پاکستان سرحد پر واقع رمضان گزرگاہ چابہار کی بندرگاہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے اس کا فاصلہ محض 70 کلومیٹر ہے۔ رمضان گزرگاہ پاکستان، چین اور ہندوستان میں آباد دنیا کی 37% آبادی کے لیے ایران تک رسائی کا سستا اور آسان ترین راستہ ہے۔ توقع ہے کہ رمضان گبد سرحد کے افتتاح سے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی لین دین میں اضافہ ہوگا اور مسافروں کو آنے جانے میں سہولت ملے گی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان 909 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے، تاہم اب تک دونوں ملکوں کے درمیان صرف میر جاوا تفتان بارڈر ہی فعال رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رمضان سرحدی گزرگاہ ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع صوبے سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے شہر کراچی نیز گوادر بندرگاہ کے قریب ہونے کی بنا پر ایران و پاکستان کے درمیان سالانہ $5 ارب کی تجارت کے مقصد کے حصول کا آسان و سستا ترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر کام جاری رہے گا۔ یہ بات پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انسانی کوک شری مزاری نے مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے پاک چین اقتصادی راہداری کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کو ان ممالک کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کے مفادات کو اس منصوبے سے خدشات درپیش ہیں۔ وفاقی وزیر شری مزاری نے کہا کہ امریکہ پہلے سوویت یونین کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور اب چین کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ چین کو اپنا مخالف بھی سمجھتا ہے اور ملٹری اتحاد کے ذریعے اسے روک بھی رہا ہے۔ شری مزاری نے 5 آئیز انٹیلیجنس گیدرنگ گروپ کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور اس کے مضافات میں سخت سردی کے باوجود کسانوں کا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کی زراعت سے متعلق 3 جدید قوانین کی خلاف کسان اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دہلی کی سرحدوں پر بدستور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دہلی میں سردی اپنے عروج پر ہے اور شعبہ موسمیات نے درجہ حرارت 3.4 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا ہے۔ تاہم کسان زراعت سے متعلق جدید قوانین کے خلاف اپنے دھرنے پر جمے بیٹھے ہیں۔ دھرنے پر بیٹھے کسان کا کہنا ہے کہ قانون ختم کر دیے جائیں تو ہم 2 گھنٹے میں چلے جائیں گے۔ کسان یونینوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کا پروگرام 2-3 دنوں میں طے کر لیں گے۔ کسان تحریک کو سیاسی رنگ دیے جانے کی کوششوں کے درمیان کسان یونین نے وزیراعظم اور وزیر زراعت کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کا احتجاجی دھرنا کسی سیاسی جماعت سے مربوط نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھرنے میں شرکت کے لیے آنے والے ٹریکٹروں اور گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر کسانوں کی گاڑیاں نہ چھوڑی گئیں تو آمد و رفت کو پوری طرح معطل کر دیا جائے گا۔ دریاستا دھرنے کے دوران مرنے والے کسانوں کو سندھو بارڈر سمیت مختلف جگہوں پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آل انڈیا کسان محاسبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 نومبر سے احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں میں حصہ لینے والے 33 کسانوں کے حادثات، بیماریوں اور ٹھنڈک کے باعث موت ہو چکی ہے۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نماز کو سبق شمار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے متعدد مقامات پر مومنین سے یا ایہا الذین آمنو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کہہ کر خطاب کیا ہے۔ ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ خدا مومنین کو مخاطب کر رہا ہے۔ کیا خدا جن سے خطاب کر رہا ہے وہ سب ایمان کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں، یا اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کو خود بھی کچھ کرنا ہے؟ دراصل مومن کون ہے، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا انسان صرف مسلمان ہونے کی بنا پر مومن ہے، یا مومن بننے اور کہلوانے کے کچھ اور بھی لوازمات ہیں؟ جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ مذہبی علوم کی اتنی ترقی و پیش رفت کے باوجود ہم دین کی حقیقی تعلیمات سے کتنے دور ہیں۔ انسان کو خطا کا پتلا کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان جلد شیطان کے بہکانے میں آ جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے جو راستہ خداوند عالم نے بتایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی شدت سے تاکید کی، وہ وقت پر نماز پنجگانہ پڑھنا ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مومن کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن کی چار علامتیں ہیں۔ پہلے یہ کہ اس کی نیند اس شخص کی نیند جیسی ہوتی ہے جو ڈوب رہا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کی غذا کسی بیمار کی طرح سے ہوتی ہے۔ مومن کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور اس طرح گریا کرتا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کی لاش پر گریا کرتی ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا بیٹھنا کسی ہراساں فرد کی طرح سے ہوتا ہے۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مومن بعض اوقات انتہائی بخیل ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ حلال ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے اور حلال روزی کمانا بہت ہی دشوار ہوتی ہے، اس لیے وہ جس رزق کو بڑی مشکل سے حاصل کرتا ہے وہ اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا، اور اگر کبھی وہ سخاوت کرتا ہے تو اسے جائز مقام پر ہی خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ میرے لیے مومن کے اوصاف بیان فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دین قوی ہوتا ہے، مومن دور اندیش اور نرم خو ہوتا ہے، با ایمان و صاحب یقین ہوتا ہے، فہم دین کے لیے حریص ہوتا ہے اور ہدایت پا کر خوشی محسوس کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں ثابت قدم ہوتا ہے اور صاحب علم و حلم ہوتا ہے، نرم خو اور شکر گزار ہوتا ہے، راہ حق میں سخی اور سرت مندی کی حالت میں اعتدال کو برقرار رکھتا ہے، فقر و غربت کی حالت میں ظاہرداری سے کام لیتا ہے، خیر خواہی کی اطاعت کرتا ہے اور خواہش کے باوجود حرام سے پرہیز کرتا ہے، نفس کی مخالفت میں حریص ہوتا ہے اور نماز اول وقت ادا کرتا ہے، شدائد و مصائب میں بردبار اور حوادث میں باوقار ہوتا ہے، سختیوں میں صابر اور راحت میں شاکر ہوتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا اور نہ ہی تکبر و قطع رحمی کرتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید ابرار حسین صاحب، مفتی محلہ جونپور، یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ہم سب کو بہت زیادہ الفت ہے اور اس کے پروگرام ہم سب کی ضرورت ہیں، کیونکہ ان سے ہماری زندگی میں نکھار آتا ہے، بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، خبریں تبصرے بھی ماشاءاللہ خوب ہوتے ہیں، ہمیں مناسبتی پروگرام بہت زیادہ پسند ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید ابرار حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حکیم سعد الدین نظاری شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کے ہم عصر تھے اور دونوں بزرگوں میں بہت ہی پیار و محبت تھی۔ شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے دو مرتبہ قہستان آئے اور حکیم نظاری بھی شیخ سعدی کی ملاقات کے لیے چند مرتبہ شیراز تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حکیم سعد الدین سعدی کے ہاں مہمان ہوئے۔ شیخ سعدی نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی، جس کی وجہ سے حکیم زیادہ عرصے شیراز میں نہ ٹھہر سکے اور چلتے وقت سعدی سے کہا، ہم تو جا رہے ہیں لیکن شرط مہمان نوازی یہ نہ تھی جو آپ بجا لائیں۔ شیخ سعدی نے معذرت کی کہ میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے قہستان آئے اور جب بیرجن پہنچے تو انہوں نے حکیم کو اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے پایا۔ حکیم نے شیخ سعدی کو اپنے گھر روانہ کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اپنے مہمان کے پاس آ کر بیٹھے اور کھانے میں کسی طرح کا تکلف روا نہ رکھا، وہی عام اور سادہ سا کھانا جو معمول کے مطابق ان کے گھر پکا کرتا تھا، وہی غذا اور وہی کھانا مہمان کو بھی کھلاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی 3 ماہ تک ان کے مہمان رہے اور جب حکیم نے محسوس کیا کہ شیخ سعدی واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے خوب خاطر مدارات کی اور دوستوں سے کہا، شیخ واپس جانا چاہتے ہیں لہذا آپ لوگ بھی ان کی مہمان نوازی کریں۔ پورا ایک مہینہ شیخ سعدی کو دعوتیں ملتی رہیں اور جب شیخ روانہ ہونے لگے تو حکیم نظاری نے کہا، مہمان نوازی کی شرط یہ ہے کہ تکلف سے خالی ہو تاکہ مہمان چند دن اپنے میزبان کے پاس ٹھہر سکے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
سامن کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم
اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے.
جی ہاں سلام قبول کیجیے. اور سامن ہمیں امید ہے کہ آپ سب خرافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جو مربوط ہیں عظیم ہستیوں سے, ان ایام میں ہمیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے اپنے رب کے حضور دعا گو ہونا چاہیے, اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب ہر فرد جو ہے وہ اس وبا کے حوالے سے یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے, اور خاص طور پر اس کی دوسری یا تیسری لہر نے بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے جو مبتلا ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ایک امید افزا بات یہ ہے کہ اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی بے انتہا ہے.
جی
بہرحال ہندوستان ہو یا پاکستان یا دیگر ممالک, ان سب میں اس وقت ایک بحرانی سی صورتحال ہے. ہم سب کو مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے یعنی کرونا کے خلاف, اور سماجی فاصلوں, اسی طریقے سے ڈاکٹروں کے طبی مشوروں, اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ دھونے کی اپنی عادت کو بڑھائیں. ویسے طہٰ شمیم صاحب, اگر ہم دین مبین اسلام کے احکامات پر عمل کریں اور پانچ وقت کی نماز کے وقت جب ایک مسلمان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے, تو وضو بھی ایک ایسی نعمت ہے پروردگار متعال کی کہ جو صحت و سلامتی کی ضمانت فراہم کرتی ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم واقعا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر نماز کے پانچ وقت بھی اپنے ہاتھ پھولیں اور اپنی صفائی خیال رکھیں, تو میرے خیال سے یہ اس دور میں جو حالات ہو رہے ہیں کرونا کے, اس میں بھی ہم اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں.
بے شک ایسا ہی ہے, اور ہم یہاں پر اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ رابطے میں ہیں.
جی
ابتدائی پروگرام میں ان تمام دوستوں, لسنرز کلب ممبران, عہدیداران کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ریسیپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں, ریڈیو کی آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں, اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مقامات پر جہاں پر آواز صاف سنائی نہیں دیتی, وہاں پر ہمارا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے اور سامعین بھی یقیناً جو ہے وہ افسردہ سے دکھائی دیتے ہیں. لیکن بہت سے علاقوں میں بالکل ایف ایم ریڈیو کی طرح جو ہے وہ ریڈیو تہران کی آواز سنائی دیتی ہے. بہرحال تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ ساتھ ہیں اور ریڈیو تہران کو اپنا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن سمجھتے ہیں.
جی ہاں بہرحال یہ ہوا کے دوش پر ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ, تو بہرحال ایک یقینی سی بات ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے زیادہ اچھی آواز سنائی دے رہے ہو, کہیں ایسا خراب آواز سنائی دیتے ہو, تو یہ ایسا ممکن ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. انشاءاللہ ویسے بھی ہمارا فنی عملہ اس طرف توجہ دے رہا ہے, انشاءاللہ بہتر سے بہتر آواز آپ تک پہنچے گی. سامعین اب ہم چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے خطوط کو شامل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا خط کس کا ہے. یہ خط ہمیں ارسال کیا سلیمان انصاری صاحب نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر سے. یہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں, لکھنے میں بھی بھائی لیاقت علی آوان صاحب سے حوصلہ ملا ہے. ایک وقت تھا کہ ریڈیو تہران کی تینوں وقت کی نشریات پابندی کے ساتھ سنا کرتا تھا, لیکن مصروفیات کی وجہ سے یہ سلسلہ کافی دنوں سے منقطع رہا, جو اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنوں. آپ کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں, خبریں, حالات حاضرہ کے پروگرام, سماجی, اخلاقی اور اسلامی موضوعات پر نشر ہونے والے پروگرام, ساتھ ہی ساتھ خصوصی پروگرام کا تو جواب نہیں ہے. آواز کبھی کبھار بہت خراب ہوتی ہے, اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں, میرے لیے پروگرام گائیڈ اور دیگر لٹریچر ارسال کریں, اور خط و کتابت کے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں. ہمیں آپ کی طرف سے ڈاک ارسال کیے جانے کا انتظار رہے گا.
جی جناب سلیمان انصاری صاحب تھرپارکر سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا, اور ہم یہاں پر ذکر کریں کہ یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے الایوان لسنرز کلب شیخوپورہ کے صدر جناب لیاقت علی ایوان کے توسط سے کہ جو ہمیشہ یہ محبتیں کرتے رہتے ہیں اور خطوط ہمیں جو ہے وہ سامعین کے ارسال کرتے ہیں اور یہ
خود تو پروگرام پابندی سنتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی تشویق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے
اور متعارف کراتے ہیں، ریڈیو تہران کو جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی سے نہیں، یہ سال سال سے جاری ہے اور ہم جناب لیاقت علی صاحب کے،
مجھے یاد آتا ہے کہ زائدان میں بھی ان کا خط جو ہم لوگ برابر موصول رہتا تھا، یعنی تہران اور زائدان دونوں جہاں کے مستقل سامنے رہے ہیں اور برابر ہم لوگوں کو خط لکھتے رہے ہیں.
جی ہاں، پاکستان میں طہٰ شمی صاحب ذکر کرتا چلوں کہ بہت سے ایسے لسنرس ہیں کہ جو دل و جان سے ریڈیو سے پیار کرتے ہیں، جناب محمد ارشد قریشی صاحب، جناب چودھری فہیم نور صاحب، اسی طریقے سے رشید ناز صاحب، عبد الغفور قیصر صاحب اور بھاول نگر کے بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس طریقے سے ریڈیو سے پیار کرتے ہیں کہ واقعاً اس کا تصور آج کے اس مشینی دور میں کہ جب ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے، جب ہر طرف جو ہے وہ میڈیا نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ جمع رکھے ہیں، لیکن ریڈیو سے ان افراد کی محبت اور دلچسپی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ ریڈیو ماضی نہیں بلکہ ریڈیو مستقبل
اور حال ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر جگہ ہے کہ تمام ان ریڈیو دوست ممبران کے، ریڈیو دوست افراد کے کہ جو پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کریں.
جی
جناب سلیمان انصاری صاحب، نہایت ہی پیار کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ خط لکھا، نشریات کو پابندی سے سننے کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے آواز کی کیفیت کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے. انشاءاللہ یہ آپ کی تحریر اور آپ کی طرف سے جو آواز کی شکایت کی جا رہی ہے اس کو ہم اپنے فنی عملے تک ضرور پہنچائیں گے. لٹریچر اور پروگرام گائیڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سلسلہ ہم اکثر و بیشتر اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ عملی طور پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی گنجائش موجود ہے جس پر ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہ ڈاک کے سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے اور اس میں ہماری کچھ لسنر تنظیمیں جو ہے وہ تعاون کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سامعین کو ڈاک کی ترسیل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے، لیکن اس میں ابھی ہمیں حتمی طور پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن کچھ ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور سامعین کو خطوط ارسال کیے جاتے رہیں گے، اور شرط اس کی یہی ہے کہ سامعین بھی ہمیں خطوط جو ہے وہ ارسال کریں. انشاءاللہ بہت جلد ایک دو پروگرام کے بعد جو ہے ہم انعامی مقابلے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب سامعین کے ناموں کا بھی اعلان کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ دسمبر میں ہی یہ پروگرام جو ہے وہ نشر ہوگا. یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری سامعین کو سنائی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور جناب سلیمان انصاری صاحب کا یہ آخری خط نہیں ہوگا، امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے.
ضرور. جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے محمد اکرم مظاہری صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات سنی اور دیکھی جاتی ہیں. ریڈیو تہران ہمارے علاقے میں بہت مقبول ہے اور گھروں میں ریڈیو تہران کی آواز آشنا ہے. عالمی اور علاقائی حالات سے آشنائی کے لیے ریڈیو تہران سے بہتر اور کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بھی نہایت معیاری ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو کئی خط لکھ چکے ہیں، لیکن آپ نے صرف میرے ایک خط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا. اس بار یہ میرا آخری خط ہے. اگر پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا تو میں خط لکھنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گا. دیکھیے، آپ کو انہوں نے دھمکی دے دی ہے بھائی لب آپ.
لیکن طہٰ شمیم صاحب، یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور آخری جو اس خط کے کلمات ہیں اس سے ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، وہ یہ کہ شاید سامعین یہ سمجھتے ہیں کہ خط ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم
دبا لیتے ہیں،
قصدن جو ہے ان خط کو جو ہے وہ نشر نہیں کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. خط ہمارے پاس پہنچ جائے، چاہے وہ خط ای میل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ خط واٹس اپ کے ذریعے سے ہو، یا وہ خط جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے سے ہمیں ملتا
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں ہر سامع برابر ہے.
جی ہاں بالکل.
کسی کو فوقیت حاصل ہے نہ افضلیت نہ
کوئی ایسی
بات ہے. ہمارے یہاں
ایسے ہی ہے,
سب کا معیار ایک جیسا ہے, سب ایک برابر ہیں, اور جو بھی سامع ہے وہ ہمارے لیے بہر محترم ہے, چاہے وہ جہاں سے بھی ہندوستان سے ہو, پاکستان سے ہو, جس علاقے سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن یہ تاثر جو ہے ابھی سے نہیں, کافی عرصے سے برقرار رہتا ہے کہ جیسے ہم خطوط کو جو ہے وہ پروگرام میں قصدن شامل نہیں کرتے, جبکہ ہم تو تشویق دلاتے ہیں, یعنی کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں خط لکھنے والوں کی, اور ہر خط جو ہمارے تک موصول ہوتا ہے وہ نہایت امانت کے ساتھ ہمارے پاس رہتا ہے, اور ہم امانت کے ساتھ اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے, ممکن ہے کہ یہ خط آپ نے لکھا ہو لیکن وہ خط ہمیں نہیں ملا, جو خط آپ کے ملے ہم نے ان کو پروگرام میں شامل کیا, جیسا کہ یہ خط ہمیں ملا ہم اس کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. کرگل لداخ جو ہے وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے حوالے سے آشنا علاقہ ہے, اور یہاں سے ہمارے
وہاں واقعا جو ہے تمام سامعین جو ہے وہاں ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, اور اس کے لیے بہرحال ہمارے پاس بہت سے خطوط بھی آتے رہتے ہیں اس سلسلے میں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعا وہاں پر سبھی جو ہمارے پروگرام سننے کے عادی ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور خط و کتابت بھی یہاں سے سامعین ہمارے ساتھ کرتے ہیں, اور اکثر و بیشتر کرگل لداخ کے خطوط جو ہے پروگرام بزم دوستاں میں شامل رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ, اسی طریقے سے خط لکھنے کا شکریہ. اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام سننے کے بعد حتمی طور پر آپ ہمیں خط لکھیے تاکہ ہم بزم دوستاں میں اسے شامل کر کے اس بات کو ثابت کر سکیں کہ آپ کے خط آتے بھی ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. طاہر شمیم صاحب, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طاہر شمیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں یکم دے, 6 جمادی الاول اور 21 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ جماد الاول سن 414 ہجری قمری کو معروف مسلمان ریاضی داں ابو سعید محمد بن عبد الجلیل سیستانی کا انتقال ہوا. وہ ریاضی, ہنسا اور نجوم کے معروف استاد تھے. ابو سعید سیستانی جو بھی علم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں کتاب لکھتے تھے اور اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان کی ایک اہم کتاب کا نام جامع شاہی ہے جو ریاضی سے متعلق ہے, اور اس کتاب کو عز الدولہ کے نام سے عنوان کیا گیا ہے. ان کی دیگر کتابوں میں المدخل, المعانی فی احکام النجوم اور الدلائل فی احکام النجوم کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. چھ جماد الاول سن 948 ہجری قمری کو ایران کے معروف ریاضی داں غیاث الدین منصور نے وفات پائی, اور شیراز میں ہی انہیں سپرد خاک کیا گیا. انہیں ریاضی اور حکمت میں مہارت کے سبب جوانی میں ہی اپنے زمانے کے علماء کے درمیان شہرت مل گئی تھی. وہ اپنی استعداد اور ذہانت کے سبب 20 سال کی عمر میں ہی اپنے دور کے علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے شیراز کے دوسرے سفر میں اس معروف ریاضی داں کو مراغہ کا رصد خانہ بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ شاہ تماسب صفوی نے انہیں اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، مگر بہت جلد انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی بقیہ عمر شیراز میں علم و دانش کے متلاشی افراد اور محققین کی تعلیم و کتابوں کی تالیف میں گزاری۔ اکیس دسمبر 1639 عیسوی کو فرانسیسی شاعر اور ڈرامہ نویس جان راسین پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تالیف کا کام شروع کیا اور جوانی میں ٹریجڈی ڈرامہ اینڈرومیک لکھنے کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ وہ کچھ عرصے تک فرانس کے بادشاہ کے واقعات نویس بھی رہے۔ جان راسین کے اہم ڈراموں میں ایفیجینی، فیڈرے اور ایتھالی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کا انتقال سن 1699 عیسوی میں ہوا۔ اکیس دسمبر 1824 عیسوی کو برطانوی ڈاکٹر، ماہر آثار قدیمہ، ماہر ارضیات اور سیاسی کارکن جیمز پارکنسن کا 69 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے طبابت اپنے والد سے سیکھی اور عرق النساء بیماری کے بارے میں اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی 1805 میں ایک کتاب لکھی۔ جیمز پارکنسن نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ ایپیڈیمک موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، اور سن 1812 عیسوی میں اس سلسلے میں پہلی بار ایک اہم مضمون لکھا۔ انہوں نے سن 1817 عیسوی میں بھی پہلی بار لرزاں فالج کے نام سے ایک بیماری کا انکشاف کیا، بعد میں جس کا نام ان کے نام پر پارکنسن یا راشا رکھ دیا گیا۔ اکیس دسمبر 1964 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی بنیاد پڑی۔ واضح رہے کہ 1960 کی دہائی کے اوائل میں فلسطینیوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے بہت سے سیاسی، فوجی اور سماجی مراکز قائم کیے۔ ان میں سے ایک تنظیم آزادی فلسطین بھی ہے جو 21 دسمبر 1964 عیسوی کو قائم کی گئی۔ اس نے 8 چھاپہ مار تنظیموں کے علاوہ بہت سی تعلیمی، سماجی، طبی، ثقافتی اور اقتصادی تنظیموں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک سال کے بعد اس تنظیم کی غیر فوجی شاخ نے الفتح کے نام سے 10,000 اراکین کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ سن 1982 عیسوی میں اس تنظیم کے 83 دفاتر پوری دنیا میں کھل چکے تھے اور اس نے 100 سے زیادہ ملکوں سے باقاعدہ طور پر رابطہ قائم کر لیا تھا۔ ستمبر 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت کی سرکاری حیثیت قبول کر لی۔ اس کے عوض صہیونیوں نے غزہ پٹی اور غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کا وعدہ کیا، لیکن صہیونی حکومت نے بہت سے دیگر معاہدوں کی طرح اوسلو معاہدے پر بھی ابھی تک پوری طرح عمل نہیں کیا ہے۔ اکیس 21 دسمبر سن 1982 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حفیظ جالندری نے وفات پائی۔ وہ 14 جنوری 1900 کو جالندر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کرنے کے بعد ادبی مشاغل میں حصہ لینے لگے۔ انہوں نے ہندی کی مخصوص بہروں میں شعر کہے اور ہندی الفاظ کو اردو میں رواج دے کر اردو شاعری کو نیا آہنگ عطا کیا۔ وہ گیت، نظم اور غزل کے بھی قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام کتاب ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، جس پر انہیں فردوسی کا خطاب دیا گیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی حفیظ جالندری کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ حفیظ جالندری کے شعری مجموعوں میں نغمہ راز اور سوز و ساز، جبکہ افسانوں کے مجموعوں میں ہفت پیکر، ہندوستان ہمارا اور پھول مالا شامل ہے۔ اس کے علاوہ موضوع کے حوالے سے ان کی ایک منفرد کتاب چیونٹی نامہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب لب کشا نہیں ہوں۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا توسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا۔ اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع۔ اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
Thank you.